ہیگ ایٹمی سیکیورٹی کانفرنس پر یوکرین کا بحران سایہ فگن، بڑے صنعتی ملکوں کے سربراہوں کی میٹنگ، روس کو جی ایٹ سے نکال دیا گیا۔ ملیشیا کے لاپتہ مسافر طیارے کا معمہ، طیارے کے مسافروں کے لواحقین نے ملیشیا کے وزیر اعظم کا بیان مسترد کر دیا۔ افغانستان میں دہشت گردی، کابل اور اسد آباد میں دھماکے، متعدد ہلاک اور زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود السلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر، اور ای میل ایڈریس ہے خبریں ایٹ دی ریٹ آف سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر۔ اور اب آج کے خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ سات بڑے صنعتی ممالک نے روس کو کریمیا کے الحاق کے تعلق سے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ ہیگ میں جوہری سیکیورٹی کانفرنس پر بھی یوکرین کا بحران اور روس سے کریمیا کے الحاق کا معاملہ چھایا رہا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے جوہری سیکیورٹی سے زیادہ یوکرین کے بحران اور روس سے کریمیا کے الحاق کے معاملے کو اہمیت دی، اور دنیا کے صحافتی اور سیاسی حلقوں کی نگاہیں بھی جوہری سیکیورٹی کانفرنس سے زیادہ اس موقع پر ہونے والے سات بڑے صنعتی ممالک کے سربراہوں کی غیر رسمی میٹنگ پر مرکوز رہیں۔ سات بڑے صنعتی ملکوں کے سربراہوں کی میٹنگ کے بعد جاری ہونے والے بیان میں روس کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے کریمیا کے بارے میں اپنے موقف پر نظر ثانی نہ کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میٹنگ میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اور جاپان کے سربراہوں کے علاوہ یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بڑے صنعتی ممالک اور یورپی یونین کے سربراہان یوکرین کی خود مختاری اور ارضی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ بیان میں ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ یہ ممالک کریمیا میں کرائے جانے والے ریفرینڈم کو تسلیم نہیں کرتے۔ بیان میں کریمیا کے روس کے ساتھ الحاق کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ سوچی میں ہونے والا 8 صنعتی ملکوں کا سربراہی اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب یہ اجلاس سوچی کے بجائے برسلز میں ہوگا، جس میں روس شرکت نہیں کر سکے گا۔ ادھر روس کے وزیر خارجہ نے جی ایٹ سے روس کی رکنیت کو معطل کیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور اس نے کوئی سانحہ رونما نہیں ہوگا اور اس سے کوئی سانحہ رونما نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ کریمیا کا روس کے ساتھ الحاق مکمل طور سے قانونی اور عالمی ضابطوں کے عین مطابق ہے۔ ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقتوں کے گروپ برکس نے روس کے خلاف مغربی ملکوں کے مقاسمانہ اقدامات کی سخت مذمت کی ہے۔ برازیل، ہندوستان، روس، چین اور جنوبی افریقہ مشتمل برکس گروپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بحران یوکرین کو طاقت کے استعمال، مقاسمانہ زبان اور پابندیوں کے ذریعے حل کرنا مناسب اقدام نہیں ہے۔ اس بیان میں تمام ملکوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی پابندی کریں۔ برکس کے بیان میں اختلافات کو اقوام متحدہ کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ برکس گروپ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے صدر نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ جی ایٹ گروپ کے باقی ارکان نے اتفاق رائے سے روس کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ نے ہیگ میں ایک دوسرے سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ جوہری سلامتی سے متعلق عالمی اجلاس کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں سرگئی لاوروف اور آندرے دیسچیسیاف نے کریمیا کے بارے میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ بحران کریمیا کے بعد سے یہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات ہے۔ ادھر روس کے محکمہ امیگریشن نے اعلان کیا ہے کہ کریمیا کے مکینوں کو 3 ماہ کے اندر روسی پاسپورٹ جاری کر دیے جائیں گے۔ محکمہ امیگریشن کے اعلیٰ عہدیدار سرگئی کالیوجینی نے بتایا ہے کہ اب تک کریمیا کے شہریوں کی جانب سے 20,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 2,500 کو روسی پاسپورٹ جاری بھی کیا جا چکا ہے۔ ایک اور روسی عہدیدار الیگزینڈر آکسینیوف نے بتایا ہے کہ رجسٹریشن اور امیگریشن کا ادارہ پاسپورٹ کے اجرا کی درخواستیں وصول کرنے کی غرض سے کریمیا کے لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کریمیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے روسی پاسپورٹ کے حصول کی درخواست دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو روسی پاسپورٹ حاصل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جوہری سلامتی کے بارے میں عالمی اجلاس ہیگ میں شروع ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اجلاس کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جوہری سلامتی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بان کی مون کا کہنا تھا کہ جوہری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر گہرے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عالمی اجلاس میں شریک رہنماؤں اور وفود پر زور دیا کہ وہ سب کے لیے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک اور ایٹمی دہشت گردی کے خطرات سے خالی ایک بہترین دنیا کا قیام کی کوشش کریں۔ جوہری سلامتی کے عالمی اجلاس کے پہلے سیشن کے اختتام پر ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روتے نے بھی خطاب کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ کانفرنس اپنے مقاصد کے حصول میں ضرور کامیاب ہوگی۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 53 ممالک شریک ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے قومی اعلامیے بھی ویڈیو کی شکل میں ارسال کیے ہیں۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ان بیانات سے اجلاس میں شریک ملکوں کے عزم کا پتہ چلتا ہے اور جوہری سلامتی کے سربراہی اجلاس کی کامیابی کے خواہاں ہیں۔ ملیشیا کے لاپتہ مسافر طیارے کے بارے میں ملیشین وزیر اعظم کے اس بیان پر کہ طیارہ تباہ اور اس کے مسافرین ہلاک ہو چکے ہیں، مسافروں کے لواحقین کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس بیان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چین کی حکومت نے بھی ملیشیا سے طیارے کے گرنے کا ثبوت مانگا ہے۔
ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے اعلان کیا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر اور ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملائیشیا ایئر لائن کا لاپتہ ہونے والا طیارہ جنوبی بحر ہند میں گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس میں سوار تمام مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم آج منگل کے روز پارلیمنٹ کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے قوم کو تعزیت پیش کی اور ارکان پارلیمنٹ کے ہمراہ مرنے والوں کی یاد میں ایک منٹ تک خاموشی اختیار کی۔ اس سے پہلے انہوں نے پولیس کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہوائی جہاز کی تباہی کے تمام پہلوؤں کا جائزہ اور اس بارے میں جامع تحقیقات انجام دے۔ وزیر اعظم نجیب رزاق نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ ملائیشین ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ 239 مسافروں اور عملے کے افراد کے ساتھ بحر ہند کے جنوبی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اعلان وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ان کے اس بیان پر طیارے میں سفر کرنے والوں کے لواحقین کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے ان کے بیان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بیجنگ میں ملائیشیا کے سفارت خانے کے سامنے منگل کو بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مشتعل مظاہرین نے ملائیشیا کے سفارت خانے پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن چین کے سیکورٹی اہلکاروں نے سفارت خانے کی عمارت تک جانے کی انہیں اجازت نہیں دی۔ حکومت چین نے بھی ملائیشیا کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ طیارے کی تباہی کے پختہ ثبوت اسے فراہم کرے۔ طیارے میں سوار 239 میں سے 150 مسافر چین کے شہری تھے۔ یہ طیارہ 8 مارچ کو کوالالمپور سے ٹیک آف کے 1 گھنٹے کے بعد ہی ریڈار سے غائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ برطانیہ کی جانب سے سیٹلائٹ تجزیے کے بعد پرواز نمبر MH370 کو آخری مرتبہ مغربی بحر ہند کے اس حصے میں دیکھا گیا تھا جو آسٹریلیا کے شہر پرت کے قریب واقع ہے۔ تفتیش کرنے والوں کا خیال ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر طیارے کا کمیونیکیشن نظام بند کر دیا تھا۔ نیم عسکری ریڈار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے طیارہ مغرب کی جانب بڑھا اور پھر جزیرہ نمائے ملایا کی طرف گیا ہے اور اسے بظاہر ایک ماہر پائلٹ اڑا رہا تھا۔ طیارے کے اغوا کرنے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس حادثے میں تکنیکی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ طیارے کا ملبہ اور بلیک باکس تاحال دریافت نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ان مقامات تک کسی کی رسائی ممکن ہو سکی ہے جہاں ممکنہ طور پر طیارے کے گرنے کی سیٹلائٹ کے ذریعے نشاندہی کی گئی ہے۔ ملائیشین ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے مسافروں کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرواز نمبر 370 کے ساتھ کیا ہوا ہے اس بارے میں وہ کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں، تاہم ان کی کمپنی مسافروں کے لواحقین کو $5,000 فی کس معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
افغانستان کا دارالحکومت کابل زوردار بم دھماکوں سے لرز اٹھا۔ پریس ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق منگل کے روز کابل میں ہونے والے بم دھماکوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بم کا یہ دھماکہ کہ دارا العام نامی علاقے میں واقع ایک انتخاباتی کیمپ پر ہوا کہ جس کے نتیجے میں طالبان کے دعوے کے مطابق 20 پولیس اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق کابل میں ہی فوجی بھرتی کے ایک مرکز میں بھی بم کا ایک دھماکہ ہوا ہے کہ جس کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے مشرقی صوبے کنڑ میں واقع علاقے اسد آباد میں مقامی وقت کے مطابق صبح 10:30 ہونے والے بم دھماکوں میں ایک پولیس افسر اور 4 طالبان مارے گئے جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل جمعرات کے روز کابل کے ایک 5-سٹار ہوٹل میں دہشت گردی کے ایک واقعے میں 4 غیر ملکی باشندوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سرینا ہوٹل میں ہونے والے دہشت گردی کے اس واقعے میں فرانس پریس کے مقامی رپورٹر سردار احمد، ان کی اہلیہ اور 2 بچے بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایران کے پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی امور اور سلامتی اور امور خارجہ کے سربراہ علاء الدین بروجردی نے کہا ہے کہ پاکستان کے سرحد کے اندر ایرانی سرحد محافظ سپاہی کی شہادت کے واقعے سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں اغوا کیے جانے والے 5 سرحدی محافظین میں سے ایک کو شہید کیے جانے کی خبر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی۔ علاء الدین بروجردی نے کہا ہے کہ ان افراد کو اغوا کرنے کے بعد پاکستان منتقل کیا گیا تھا اور حکومت پاکستان نے ہمیں اپنے علاقے میں کارروائی کی اجازت نہیں دی تھی، لہذا 5 سرحدی محافظین کی جان کی ذمہ داری بھی حکومت پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کے پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی کے سربراہ نے مشترکہ سرحدوں کی حفاظت میں کوتاہی پر حکومت پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد کو اس معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے گورنر ہاؤس کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار علی اصغر میر شکاری نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اغوا کیے جانے والے سرحدی محافظین میں ایک کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا ہے۔ ایران کے سرحدی محافظین کو فروری کے مہینے میں پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد کے قریب سے اغوا کر کے پاکستان کے علاقے میں منتقل کیا گیا تھا۔ جیش العدل نامی دہشت گرد گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ مصر میں معزول صدر محمد مرسی کے 529 طرفداروں کو سزائے موت سنائے جانے پر مصر کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔
اخوان المسلمین نے اپنے ایک بیان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائے جانے کو ایک نئی نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق اخوان المسلمین سے بتایا جاتا ہے۔ مصر میں حکومت سے وابستہ انسانی حقوق کی قومی کونسل نے اتنے بڑے پیمانے پر سزائے موت سنائے جانے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ فرانس اور برطانیہ نے بھی مصر میں سزائے موت کے احکامات پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے بھی مصری حکام سے عالمی قوانین کا احترام کرنے اور منصفانہ طریقے سے مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمہ چلائے جانے سے گریز کیا جائے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی اپنے ایک بیان میں 529 افراد کو سزائے موت دینے سے متعلق مصر کی فوجی حکومت کے فیصلے کو اپنی نوعیت کا ایسا بدترین فیصلہ قرار دیا ہے جس کی حالیہ برسوں میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے بھی اپنے ایک بیان میں مصری عدالت کے اس فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مصری حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ عالمی قوانین کی پابندی کریں اور ملزمان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ واضح ہے کہ المینا کی ایک عدالت نے 24 مارچ کو اعلان کیا ہے کہ 529 ملزمان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اور عدالتی احکامات کی تائید کے لیے یہ فیصلہ مصر کے مفتی کو بھیج دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مقدمے کی کارروائی کے دوران ملزمان کے وکلا کو دفاع کی اجازت نہیں دی گئی۔ سزائے موت کے فیصلے کے خلاف ان کے اہل خانہ اور وکلا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایک مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سزائے موت سنائے جانے کی مصر کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ المینا کی عدالت میں منگل کو بھی معزول صدر محمد مرسی کے 700 طرفداروں پر مقدمے کی سماعت ان کے وکیلوں کے بغیر کی گئی۔ منگل کو اخوان المسلمین کے جن 700 ارکان کے خلاف مقدمے کی سماعت کی گئی ان میں اخوان المسلمین کے رہنما محمد بدی بھی شامل ہیں۔ منگل کی سماعت کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔
شمالی شام کے صوبے حلب کے عوام کی بڑی تعداد نے تکفیری دہشت گردوں کے مقابلے کی غرض سے قومی دفاعی دستوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ دمشق میں عوامی اور سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے حملوں کی وجہ سے لازقیہ کے نواحی علاقوں میں پناہ لینے والے شامی شہریوں کی بڑی تعداد نے قومی دفاعی دستوں میں شامل ہو کے تکفیری دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ ترکی کی سرحد سے شمالی لازقیہ میں داخل ہونے والے دہشت گردوں اور شامی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ پیر کی شام اس علاقے میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران شامی فوج نے درجنوں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جن میں متعدد کا تعلق دیگر ملکوں سے بتایا جاتا ہے۔ شامی فوج کے ایک اور دستے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے لازقیہ شہر میں دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران القاعدہ کے ذیلی گروپ نصرہ فرنٹ کے درجنوں دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ دمشق کے نواحی علاقے خان شیخ میں شامی فوج پر حملہ کرنے والے درجنوں مسلح دہشت گرد جوابی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک اور ان کے علاقائی حامی جن میں قطر، سعودی عرب اور ترکی سر فہرست ہیں، شامی عوام اور حکومت کے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں کی اسلحہ جاتی اور مالی حمایت کر رہے ہیں۔ عراقی فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران متعدد دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بغداد میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ صوبہ دیالہ کے مرکز باقوبہ میں فوجی آپریشن کے دوران القاعدہ کے ذیلی گروپ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے کم سے کم 40 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ مغربی صوبے الانبار میں سرچ آپریشن کے دوران کم سے کم 11 دہشت گردوں کو گرفتار اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق بغداد، موصل اور کرکوک میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر عراقی وزیر اعظم نوری مالکی نے کہا ہے کہ فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد دہشت گرد گروہوں نے عراقی نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں مالی معاونت کے جھوٹے وعدے دینا شروع کر دیے ہیں۔ نوری مالکی نے کہا ہے کہ الانبار میں دہشت گرد گروہ نوجوانوں کو مالی معاونت کے جھوٹے وعدے دے کر انہیں مسلح گروہوں میں بھرتی کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نے الانبار میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عرب اور قطر کی جانب سے ملنے والی رقم سے ہر نوجوان کو بھرتی کے عوض $1500 ادا کرے گا۔ ہزاروں ترک شہریوں نے حکومت کی خارجہ پالیسی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ خبروں کے مطابق انطاکیہ اور سامانداغ نامی شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں شریک لوگ وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی جانب سے شام میں لڑنے والے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی مذمت میں نعرے لگا رہے تھے۔ ترکی کی متعدد سیاسی جماعتیں اردوغان کی حکومت کی شام سے متعلق پالیسی سے خوش نہیں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت مالیاتی اسکینڈل سے جان چھڑانے کے لیے رائے عامہ کی توجہ بیرون ملک منحرف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بحران شام کے آغاز ہی سے ترکی، سعودی عرب اور قطر کے ساتھ شام کے صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والے دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت اور انہیں شام میں داخلے کا راستہ فراہم کرتا چلا آیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ایک بار پھر اسکاٹ لینڈ میں علیحدگی کے لیے کرائے جانے والے استصواب رائے کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ ڈیوڈ کیمرون نے دعویٰ کیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی ملک ہے اور اس سے برطانیہ کی عالمی ساکھ کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف 4% اسکاٹش رائے دہی کا حق رکھتے ہیں، جبکہ برطانیہ کے آدھے عوام اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے مخالف ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی خود مختاری کے لیے ریفرینڈم قابل قبول نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں رواں سال ستمبر کے مہینے میں برطانیہ سے علیحدگی کے لیے ریفرینڈم کرائے جانے کا امکان ہے۔ ریفرینڈم کی کامیابی کی صورت میں اس علاقے پر برطانیہ کے 300 سالہ تسلط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعلیٰ ایلکس سیلمنٹ ریفرینڈم کے مسئلے پر اب تک کئی بار برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو ٹیلی ویژن پر براہ راست مباحثے کی دعوت دے چکے ہیں، تاہم ڈیوڈ کیمرون مسلسل ان کا سامنا کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ لاہور میں تشدد کے خلاف 3 روزہ علاقائی کانفرنس منعقد ہوئی۔ تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے نادیہ بخاری۔
پاکستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے خلاف ڈی سی ایچ ڈی کے زیر اہتمام 3 روزہ ریجنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
پاکستانی معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے لیے مناسب قانون سازی پہ 3 روزہ ریجنل کانفرنس کا انعقاد لاہور میں کیا گیا، جس میں نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے ڈیلیگیٹس نے شرکت کی۔ کانفرنس میں اس بات پہ زور دیا گیا کہ پولیس کی باقاعدہ ٹریننگ کروائی جائے کہ جس میں وہ ملزم سے تشدد کی بجائے ماڈرن طریقوں سے اپنی تفتیش کے پروسیس کو مکمل کریں، تاکہ انسانی حقوق کی قدریں کسی طرح بھی پامال نہ ہوں۔ اس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا حکومت ایسے قوانین پہ فوری طور پر عمل درآمد کرائے جس سے معاشرے میں بڑھتے ہوئے ٹارچر کی روک تھام کی جا سکے۔ سب نے اس بات کو متفقہ طور پر مانا کہ پاکستان میں اس وقت فوری طور پر تشدد کو روکنے کے لیے مناسب قانون سازی نہایت ضروری ہے۔
نادیہ بخاری، سحر عالمی نیٹ ورک، لاہور۔
حکومت وینزویلا نے ملک کے مغربی علاقوں میں ہونے والے مظاہرے کے دوران ایک حاملہ خاتون اور ایک فوجی کے مارے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ دارالحکومت کاراکاس کے نواحی شہر گوائیکاپیئرو کے میئر فرانسسکو گارس نے مظاہروں کے دوران ایک حاملہ خاتون کی ہلاکت کے واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وینزویلا مذکورہ خاتون کی ہلاکت کا سبب بننے والے مظاہروں کی مذمت کرتی ہے۔ صوبائی محکمہ انصاف نے بتایا ہے کہ مذکورہ خاتون کو اس وقت گولی لگی جب وہ مظاہرین کی کھڑی کردہ رکاوٹوں کے باعث رک جانے والی بس سے اترنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وینزویلا کی فوج نے بتایا ہے کہ صوبے مریدا میں گولی لگنے سے اس کا ایک سارجنٹ آفیسر ہلاک ہو گیا۔ فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حاملہ خاتون اور سارجنٹ آفیسر دونوں حکومت مخالفین کی ایجاد کردہ رکاوٹوں کے درمیان پھنس جانے کے بعد ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ وینزویلا کے حکومت مخالفین نے کئی شہروں میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں اور متعدد مقامات پر مسلح افراد بھی تعینات ہیں۔ پولیس کو رکاوٹیں ہٹانے کی کارروائی کے دوران مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر۔ یوکرین کا بحران سایہ فگن، بڑے صنعتی ملکوں کے سربراہوں کی میٹنگ، روس کو G8 سے نکال دیا گیا۔ ملیشیا کے لاپتہ مسافر طیارے کا معمہ، طیارے کے مسافروں کے لواحقین نے ملیشیا کے وزیر اعظم کا بیان مسترد کر دیا۔ اور افغانستان میں دہشت گردی، کابل اور اسد آباد میں دھماکے، متعدد ہلاک اور زخمی۔ یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کل تک کے لیے خدا حافظ۔